أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آمنت بالله، صدق الله العظيم.
تم ان خواتین کو رہائش فراہم کرو جہاں تم رہائش پذیر ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور ان عورتوں کو تنگ کر کے نقصان مت پہنچاؤ، اور اگر یہ خواتین حمل والی ہوں تو ان پر خش کرتے رہو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم ان کی اجرت بھی ان کو دو، اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تنگی اختیار کی تو اس بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی. ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس مال میں سے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ کسی جان کو نہیں مکلف بناتا مگر صرف اس چیز کا جو اللہ نے اس جان کو دی ہو، اور اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا. یہ ان دو آیات کا ترجمہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ دو آیتیں ہیں جن کی آج تلاوت کی گئی ہے، اور اسی پر سورۃ الطلاق کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے. سورۃ الطلاق کے اندر دو رکوع ہیں, ایک رکوع آج مکمل ہو گیا اور آگے اس کے بعد دوسرا رکوع انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے. البتہ یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے احکام ذکر کیے اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ 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 تقویٰ کے فضائل بیان فرمائے, جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھے اور سنے. لیکن جو اس سورۃ الطلاق کا دوسرا رکوع ہے اس میں طلاق کا یا نکاح کا ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے, بلکہ دوسرے طلاق میں یہ بات آئے گی کہ جو بستی والے اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ جو سورۃ الطلاق ہے تو اس کا جو پہلا رکوع ہے جو آج مکمل ہو رہا ہے, ان میں اس پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے احکام ذکر کیے ہیں. تو جو احکام آیت نمبر 1, 2, 3, 4, 5 میں گزر گئے وہ تو گزر گئے, اور آج جو آیتیں 2 ہم نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, تم ان متعلقہ عورتوں کو رہائش فراہم کرو جہاں تم رہائش پذیر ہو اپنی وسعت کے مطابق. ولا تضاروہن, اور ان کو ضرر مت پہنچاؤ یعنی ان کو نقصان مت پہنچاؤ. لتضیقوا علیہن, ان کو تنگ کرنے کے لیے, ان خواتین کو تنگ کرنے کے لیے انہیں نقصان مت پہنچاؤ. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, اور اگر وہ حاملہ عورتیں ہوں, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تو ان پر خرچ کرتے رہو, حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, وضع حمل ہونے کے بعد اگر وہ متعلقہ عورت تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلائے, تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو جو اس کی اجرت وہ مانگے عرف کے مطابق وہ تم اس کو دے دو. پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم ان کی اجرت ان کو دے دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور معروف طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کا معاملہ کیا, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, تو دوسری کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلا دے گی. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, جس کی جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, اور جس پر رزق کو کچھ تنگ کر دیا گیا ہو تو اس کو خرچ کرنا چاہیے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو نہیں مکلف کرتا مگر صرف اتنی بات کا جتنی اللہ نے اسے دی ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے. آخر میں پھر تقویٰ کا فضیلت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا, یعنی اگر تم نے تمام احکام پر عمل کیا تو جو بھی تنگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دور کر دے گا. ترجمہ تو ہم نے عرض کر بیان کر دیا, لیکن تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ پہلے شروع میں فرمایا گیا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, تم ان متعلقہ عورتوں کو رہائش دو جہاں تم رہائش پذیر ہو اپنی وسعت کے مطابق. یہ وہ بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, کہ جس خاتون کو طلاق دی گئی ہو سنت طریقہ یہ ہے اور اصل حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے, الا یہ کہ غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں, اور کے گھر میں عدت گزارنا ناممکن ہو جائے تو پھر مجبوراً وہ باہر چلی جائے وہ ایک اضطراری یا استثنائی حالت ہے. لیکن اصل حکم یہ ہے کہ جو متعلقہ عورت ہے وہ شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارے, چاہے طلاق رجی ہو اور چاہے طلاق بائن ہو, اس کو شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے. البتہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اس کی تھوڑی سی تفصیل اور یہ ذکر فرمائی کہ اگر متعلقہ بطلاق رجی ہے تو باہم کسی پردے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی اگر ایک طلاق دی ہے اور طلاق بھی رجی دی ہے جس میں شوہر کو رجوع کا حاصل ہوتا ہے, اس متعلقہ سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اچھا ہے ایک دوسرے کے سامنے رہیں, ہو سکتا ہے دوبارہ محبت پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے, چاہے قولاً رجوع کر لے یا عملاً رجوع کر لے, تو یہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے حضرت نے فرمایا ہاں اگر طلاق بائن دی ہے, یا تین طلاقیں دے دی ہیں, اگر طلاق بائن ہو یعنی وہ طلاق جس میں نکاح بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں, لیکن جس میں طلاق کے بعد نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے, جس میں طلاق کے بعد نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہا کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں طلاق بائن دے دی, یا یہ کہا کہ میں نے طلاق دے کر نکاح بالکل ختم کر دیا, تو اب یہ طلاق رجی نہیں ہے بلکہ یہ طلاق بائن ہے, اور اس میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا. طلاق بائن میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا بلکہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, چاہے عدت میں نکاح کر لے چاہے عدت کے بعد نکاح کر لے. لیکن طلاق بائن میں رجوع کا حق عورت کو, مرد کو اپنی بیوی سے رجوع کا حق نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی آدمی نے خدا نخواستہ غلطی کی اور شریعت کے خلاف بیک وقت تین طلاقیں دے دیں, تو ظاہر ہے کہ تین طلاقیں تو ہو جائیں گی. جب تین طلاقیں ہو جائیں گی تو وہ تو اب اس کے نکاح سے بالکل خارج ہو گئی ہے, اب رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے, اور رجوع تو کیا, اب تو اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا دوبارہ. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فإن طلقها الطلاق مرتان, طلاق دو ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا فإن طلقها, پھر اگر تیسری طلاق دے دی, فلا تحل له, تو یہ عورت اب اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. من بعد حتى تنكح زوجا غيره, یہاں تک کہ یہ کسی دوسرے شوہر سے جا کر نکاح کرے. پھر اگر کبھی اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی خوشی سے طلاق دے دے, پھر اس کی عدت گزارے دوسرے شوہر کی, پھر آ کر پہلے شوہر سے نکاح اگر کرنا چاہیں دونوں تو گنجائش ہے. تو اگر طلاق بائن ہو تو نکاح ختم ہو جاتا ہے, یعنی مرد کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا, اور اگر طلاق مغلظہ ہو یعنی تین طلاقیں ہوں, تو اس میں بھی نکاح نہ صرف یہ کہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. الا یہ کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, کی صورت اختیار کی جائے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دے دی ہیں تو اب رشتہ نکاح ٹوٹ چکا ہے, اس لیے اس کو سابق شوہر سے پردہ کرنا چاہیے. طلاق بائن کے بعد اور تین طلاقوں کے بعد اب تو نکاح ختم ہو چکا ہے, دونوں اجنبی بن گئے ہیں اور نہ رجوع ہو سکتا ہے, اور تین طلاقوں کے اندر تو نکاح بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا, اس لیے عورت اب اس اپنے پہلے شوہر سے پردہ کرے گی. آگے فرمایا کہ اس کو اب سابق شوہر سے پردہ کرنا چاہیے, اس لیے پردے کے ساتھ اسی مکان میں رہنے کا انتظام کیا, پردے کے ساتھ اسی مکان میں رہنے کا انتظام کیا جائے. یعنی شوہر کوئی کمرہ دے دے, یا خود دوسرے کمرے میں چلا جائے, یا برابر کی کسی مکان میں چلا جائے, اور متعلقہ بیوی جو ہے وہ اس گھر کے اندر عدت گزارے, اور جب عدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ خاتون چلی جائے گی اور جہاں بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے, اور مرد تو پہلے بھی چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے. تو عدت کے دوران اصل حکم یہ ہے کہ کہ عورت گھر سے نہ نکلے بلکہ اسی گھر میں اپنی عزت گزارے جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی. تو قرآن مجید نے مردوں کو خطاب کیا اور مردوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, تم ان عورتوں کو رہائش دو جہاں تم رہائش رکھتے ہو, من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق, اپنی وسعت کے مطابق. ہر آدمی کی وسعت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, تو جیسی مرد کی رہائش ہے اسی طریقے سے متعلق عورت کو بھی رہائش دینی چاہیے. طلاق دینے والے شوہر نے اپنے لیے جس طرح کی رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے تو جس کو طلاق دی گئی ہے خاتون اس کے لیے بھی اپنی جیسی رہائش کا انتظام کرنا چاہیے جتنا انسان کے بس میں ہو. اس کو قرآن فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, تم عورتوں کو, عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ مطلقہ, مطلقہ, مطلقہ عورتوں کو رہائش فراہم کرو یعنی عدت کے دوران. من حیث سکنتم جہاں تم خود رہتے ہو, من وجدکم جتنی تمہاری وسعت ہے. یہ تو مطلقہ عورتوں کا حکم ہے اور یہ اس وقت ہے مولانا یا میرے ساتھی اور دوستو جبکہ طلاق ہو چکی, طلاق ہو چکی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان متعلقہ عورتوں کو رہائش فراہم کرو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق. اور اسی سے آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں جب متعلقہ عورت کا یہ حکم ہے تو جو آپ کی بیوی ہے نکاح میں ہے تو جو بھی تھوڑی اس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہوگی وہ خود سمجھ جائے گا کہ اس کو پھر اس کو تو اس سے بھی بہتر رہائش دینی چاہیے یا کم از کم اتنی ہی تو رہائش ضرور ملے گی جتنا متعلقہ عورت کو مل رہی ہے. متعلقہ ہے چاہے متعلقہ رجی ہو, چاہے متعلقہ بائن ہو, چاہے متعلقہ مغلظہ ہو, اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان متعلقہ عورتوں کو رہائش فراہم کرو جہاں تم رہائش پذیر ہو, من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق. تو جب متعلقہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے تو جس کو طلاق آپ نے نہیں دی آپ کی بیوی ہے اس کے لیے بھی تو بطریق اولا یہ حکم ہوگا کہ اس کو بھی رہائش فراہم کرو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود آپ نے اپنے کمرے میں تو اے سی لگا لیا اور بیوی سے کہا کہ تو زہد کی اور تقویٰ کی زندگی گزار اور جناب پنکھے کے نیچے گزارا کر. ارے بھائی جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی رکھو, جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھو. جب متعلقہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان کو رہائش فراہم کرو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق, تو جو بیوی ہے بچے ہیں ان کو بھی اپنی وسعت کے مطابق جیسی آپ رہائش اختیار کرتے ہیں ویسی رہائش اپنی بیوی کو بچوں کو بھی دینا ضروری ہے. اور جو معاملہ ہے رہائش کا, معاف کیجئے میں یہ استنباط کر رہا ہوں, تھوڑی سی بات آگے بڑھا رہا ہوں لیکن یہ کوئی بات غلط نہیں ہے. جس طرح رہائش میں یہ حکم ہے یہی حکم ہے کھانے پینے میں خرچے میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ تو جناب بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھاتے پھریں اور مرغے اور جناب چرغے اور جناب طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں, دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں اور دینی دوستوں کے ساتھ دنیاوی دوستوں کے ساتھ طرح طرح کے کھانے آپ کو مل رہے ہوں اور گھر میں آپ کہہ دیں بھائی تم اپنے لیے دال بنا لینا اور بہت مفید ہوتی ہے, اس سے کولیسٹرول بھی نہیں بڑھتا. ارے بھائی خدا کے بندو جو تم کھا رہے ہو ان کو بھی کھلاؤ. قرآن کہتا ہے متعلقہ عورتوں کے بارے میں جن کو طلاق ہو چکی ہے کہ ان کو وہ رہائش فراہم کرو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق. جب متعلقہ عورتوں کا یہ حکم ہے تو جو نکاح میں خاتون ہے اور اسی طرح گھر کے جو افراد ہیں تو ان کو بھی اپنی جو آپ کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ, جو آپ پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ. اور یہ تو میاں بیوی کی بات ہے, حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے غلاموں کا بھی تمہارے اوپر حق رکھا ہے. اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون, ان غلاموں کو وہ چیز اس چیز میں سے کھلاؤ جس کو تم خود کھاتے ہو, اور جو جس کو تم پہنتے ہو اس میں سے کچھ ان کو بھی پہناؤ. جس شریعت نے, جس پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے, تو بیوی بچوں کے ساتھ تو اور زیادہ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں, اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین عجیب سچے لوگ تھے, واللہ ایسے سچے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. ایسے سچے لوگ جو کچھ ان کے اپنے ساتھ کوئی غلطی, اپنی غلطی کا واقعہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو بہت سخت کوئی بات کہی, اس کی ماں کی اس کو عار دلائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر دور جاہلیت کے آثار باقی ہیں, ابھی تک اندر سے پوری طرح بات صاف نہیں ہوئی. جب انہوں نے اپنے غلام کو ماں کی اس کی ماں کی عار دلائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وارضاہ کو فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کے آثار باقی ہیں. بعد میں ان کی حال ہی بدل گیا, ایک ہی جملہ کافی ہو گیا ان کے لیے, اندر کی ساری اصلاح ہو گئی, ایک جملے سے ساری اصلاح ہو گئی, ساری جاہلیت نکل گئی, ایمان اور تقوی اندر آ گیا سارا کا سارا. تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک چادر نیچے ہے, ایک چادر اوپر. جو اوپر چادر تھی وہ بڑی خوبصورت تھی, اور ان کا غلام بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے, اس نے بھی ایک چادر نیچے پہن رکھی ہے اور ایک چادر جو خوبصورت سی تھی وہ پہن رکھی ہے. تو اس زمانے میں جوڑا کہتے تھے دو چادروں کو, جیسے آپ کہتے ہیں نا جوڑا, اور کرتا شلوار مراد ہوتی ہے. اس زمانے میں زیادہ رواج تھا چادروں کا, ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے, لنگ کے زیر کے اور لنگ کے بالا, نیغ میں دوس نیغ میں بالا, فارسی میں شعر ہے. تو دو چادریں ہوتی تھیں. تو اس آدمی نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ اے ابو ذر, اگر تم وہ چادر بھی خود ہی پہن لیتے تو کم از کم تمہارا جوڑا صحیح ہو جاتا. اب یہ اوپر کی چادر دوسرے رنگ کی ہے, نیچے کی چادر دوسرے رنگ کی ہے, تو تم اگر اس سے اپنے غلام کو, جو دونوں چادریں تم نے اسے دی ہوئی ہیں غلام کو, وہ بھی تو تمہاری ہیں, تم ایک اس میں سے لے لیتے تو تمہارا جوڑا صحیح ہو جاتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر یہ واقعہ سنا, اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنا اور یہ تنبیہ فرمائی. چنانچہ اس کے بعد ابو ذر غفاری جو خود کھاتے تھے اپنے غلام کو کھلاتے تھے, جو خود پہنتے تھے اپنے غلام کو پہناتے تھے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون. جب غلاموں کے ساتھ یہ حال ہے تو میرے دوستوں بزرگوں, بیوی بچوں کے ساتھ یہ حال نہیں ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا. ہمارے اکابر تو وہ تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن بیوی بچوں کو مہمانوں کو کھلا دیتے, یہ حال تھا ہمارے اکابر کا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے, شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ, ان کے ہاں مہمانداری بہت ہوتی تھی, بہت مہمان آتے تھے. تو اندر سے جناب گرم گرم روٹیاں آ رہی ہیں, پراٹھے آ رہے ہیں, ناشتے کا وقت تھا, کھا رہے تھے. تو بعد میں حضرت بھی تشریف لے آئے اور اپنے ساتھ دسترخوان میں ایک روٹی لائے اور سالن بھی ساتھ تھا, تو سب کھا رہے تھے. تو وہ بھی دسترخوان کے اندر سے روٹی کا ٹکڑا توڑتے تھے اور سالن سے لگا کے کھا رہے تھے. تو لوگوں نے سوچا کوئی خاص روٹی ہوگی, تو جو قریب میں آدمی تھا اس نے ذرا غور سے دیکھا تو باسی روٹی تھی, باسی روٹی تھی, کہ بھئی تازہ روٹیاں دوسروں کو مل جائیں میں باسی کھا لوں. یہ تھا ہمارے اکابر کا حال اور ایثار کا حال. قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ وہ ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو تنگی ہی کیوں نہ پیش آئے. جہاں شریعت کے یہ احکام ہوں اور سلف صالحین کے یہ طریقے ہوں تو آپ بتائیے کہ وہاں کیا اس کی گنجائش ہوگی کہ ہم خود تو مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعمتیں ہوٹلوں میں جا کے کھاتے رہیں اور بیوی اور بچوں کو یہ کہیں کہ بھئی تم اپنا نیکی کی اور زہد کی اور تقویٰ کی زندگی گزارو اور سادگی کے ساتھ آدمی کو رہنا چاہیے. مولانا یہ ساری باتیں جو ہے نا اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آدمی خود بھی اس پر عمل کرے. آپ دوسروں کو سادگی کی زہد کی تلقین کرو اور خود اس پر عمل نہ کرو, خاص طور پر بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس پر عمل نہ ہو, کیسے گاڑی چلے گی آپ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تو متعلقہ عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, تم ان کو رہائش دو جہاں تم رہائش پذیر ہو اپنی وسعت کے مطابق. اور اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو اس سے ایک اور بات بھی نکل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کو ساتھ رہنا چاہیے, کیونکہ قرآن نے یہاں یہ کہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, تم ان کو رہائش دو اس جگہ میں جہاں تم رہائش پذیر ہو, من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق. اس لیے طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی, جہاں شوہر رہتا ہے اسی گھر میں رہے گی. اگر متعلقہ رجیہ ہے تو کوئی پردہ نہیں ہے, اگر متعلقہ باہن ہے تو پردے کے اہتمام کے ساتھ رہے گی لیکن اسی گھر میں رہے گی. اب یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہو گیا ہے کہ شوہر کہیں رہ رہا ہے بیوی کہیں رہ رہی ہے, یہ بھی کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے. اور خاص طور پر ہمارے ہاں لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں یا ملازمت کے لیے چلے جائے, میں ایک جائز بات آپ کر رہا ہوں محبت میں, آپ کو غلطی ہو تو آپ معاف کر دیجیے گا. تو اب لوگ جو ہیں وہ کمانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے یا اور کسی اور وجہ سے مختلف جگہوں میں چلے جاتے ہیں, اب بیوی بچے کہیں ہیں, خود کہیں ہیں, اکیلا ہے تو جناب مسائل ہیں اس کے لیے, ہر طرح کے بیوی بچے وہاں ہیں ان کے لیے اپنے مسائل ہیں, بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی. یعنی صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ملازمت کے سلسلے میں یا کسی اور ضرورت سے کہیں تشریف لے جانا ہے طویل عرصے کے لیے, چار چھ مہینے کے لیے یا سال دو سال کے لیے, پھر آپ کوشش کریں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے جائیں, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, ان عورتوں کو رہائش دو جہاں تم رہائش پذیر ہو اپنی وسعت کے مطابق. آگے فرمایا ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, عورتوں کو نقصان مت پہنچاؤ ان کو تنگ کرنے کے لیے. کیا مطلب؟ کہ متعلقہ عورت ہے اور ظاہر ہے کہ طلاق تو اسی وقت ہوگی جب لڑائی ہوئی ہوگی, طلاق تو اسی وقت ہوگی جب نفرت ہو چکی ہوگی, طلاق تو اسی وقت ہوگی جب آپ دونوں کے درمیان بننی رہی ہوگی. اب وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے, اب آپ کو دیکھ دیکھ کے غصہ آ رہا ہے کہ یہ بیٹھی بیوی ہے یہاں جاتی نہیں, اور شاہ شریعت مجھے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو, اس کو خرچہ بھی دو اور رہائش بھی فراہم کرو, بجلی کا بل بھی اس کے کمرے کا ہم ہی دیں گے. اب دس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے, کھول رہا ہے, خود بخود کھول رہا ہے. اب وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح میں اس بیوی کو تنگ کروں, متعلقہ بیوی کو تنگ کروں تاکہ یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے, کم از کم ایک کمرے کی بجلی کا بل ہی کم ہوگا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سوچ ہوتی ہے نا لوگوں کی, ایسی بھی سوچ ہوتی ہے گھٹیا سوچ, تو وہ سوچے گا کہ بھائی یہ چلی جائے تو اچھا ہے, اب تنگ کر رہا ہے, کبھی پانی بند کر دیا, کبھی بجلی بند کر دی, کبھی کچھ کر دیا, کبھی کچھ کر دیا, تاکہ کسی طریقے سے یہ متعلقہ بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے, تنگ ہو. قرآن کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو, مرد ہو مرد بن کے رہو, مسلمان ہو مسلمان بن کے رہو، شریف انسان ہو شریف مرد بن کے رہو. فرمایا ولا تضارون، ضرر سے نکلا ہے، ان کو ضرر مت پہنچاؤ، ان کو نقصان مت پہنچاؤ. لتضيقوا عليهن، کہ تاکہ تم ان کو تنگ کر دو، ان کو تنگ کر کے ان کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ تو تین مینسیز ہی تو انہوں نے رہنا ہے، تین مہینے ہی تو رہنا ہے، اس کے بعد تو چلی جائیں گی، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو، نہ تمہارا ان سے واسطہ نہ ان کا تم سے واسطہ. کم از کم دو تین مہینے اللہ ہی کے لیے ان کو خرچ کر دو، کیوں تنگ کرتے ہو ان کو؟ آپ کے گھر میں جانور ہو تو اس کو بھی نہیں تنگ کرنا چاہیے. میرے دوست آپ نے کوئی جانور پالا ہوا ہے، بکری پالی ہوئی ہے، پرندہ پالا ہوا ہے، تو کیا آپ کے لیے اس جانور کو تنگ کرنا جائز ہے؟ کبھی پانی ڈال دیا، کبھی اس کو تنگ کر دیا، ارے بھائی کیا مصیبت ہے؟ تو وہ آدمی ہو یا جانور ہو. اور اگر آپ کے گھر میں جانور نہیں ہے بلکہ انسان موجود ہے، عورت ہے، اور شریعت کے حکم کے مطابق وہ آپ کے گھر میں عدت کے دن گزار رہی ہے، تو اس کو تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے ولا تضارون، اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ضرر مت پہنچاؤ. یہ تضیقوا علیہن، تاکہ تم ان کو تنگ کرو. آگے فرمایا وان کن اولاد حمل فحمل فانفقوا علیہن حتى یضعن حملہن، کہ اگر وہ خواتین حاملہ ہوں، یعنی متعلقہ خاتون حاملہ ہوں، تو فانفقوا علیہن حتى یضعن حملہن، تو تم ان متعلقہ خواتین پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے. اور یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ حاملہ عورت جو ہے وہ تین مینسز ہی رہتی، مینسز تو ہے ہی نہیں وہاں، تو وہ تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا، بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، تو وہ آپ ہی کے گھر میں رہے گی، یعنی شوہر کے گھر میں جس نے طلاق دی ہے. تو اگر تین مینسز ہو اس میں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی چلو ڈھائی تین مہینے کی بات ہے، چلی جائے گی، چلو ڈھائی تین مہینے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دیتے ہیں اس پر. لیکن اگر حاملہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ حمل تو آٹھ نو مہینے تک جاتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہے کہ طلاق آپ نے جب دی ہو اس کے چھ مہینے کے بعد یا سات مہینے کے بعد وضع حمل ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مرد خرچ کرنے سے گھبرائے. جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ کیوں اس پہ خرچ کروں، تو قرآن کہتا ہے ایسا مت کرو. وجہ اس کی دو ہیں، ایک تو وہ انسان ہے، دوسرا اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کس کا ہے. وہ جو حاملہ عورت ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آپ کے نکاح میں تھی، تو بچہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. آپ اپنے بچے کی ماں کو، اپنے بچے کی ماں کو جو تکلیف پہنچاؤ گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کو تکلیف پہنچا رہے ہو. اس لیے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے غذا نہیں دو گے تو اندر جو بچے کی پرورش ہو رہی ہے اس کو نقصان ہوگا. اس لیے حاملہ عورت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حاملہ عورت ہے بھائی، اس کو کھانے پینے ان چیزوں کو وسعت ہو، اس سے کام کم لیا جائے. حاملہ عورتوں سے کام بھی کم لیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کو ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو دو آدمیوں کی غذا کی ضرورت ہے، ایک اپنی اور ایک اس بچے کی جو ان کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے. اس لیے قرآن نے یہ حکم دیا اور یہ فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، کہ اگر وہ عورتیں حاملہ ہوں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ ان کو وضع حمل ہو جائے، وہ حمل کو رکھ دیں. لفظی ترجمہ ہے حمل کو رکھ دیں، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وضع حمل ہو جائے. اب یہ ہو گیا. آگے قرآن مجید ایک اور حکم دے رہا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں بیان کی ہیں، جو شاید آپ میں سے کئی نے نہ سنی ہو نہ جناب ذہن میں آئی ہوں، لیکن قرآن سب کو بیان کر رہا ہے اس لیے کہ وہ زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے. آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حمل ہو جائے گا, یعنی متعلقہ عورت ہے, حاملہ ہے, اس کو وضع حمل ہو جائے گا, جب وضع حمل ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی, جب عدت ختم ہو جائے گی تو وہ چلی جائے گی جہاں بھی جائے, اپنے باپ کے گھر جائے, اپنے بہن بھائی کے گھر جائے, یا جو بھی اس کی صورت ہو, کہیں اور شادی کرنا چاہے کہیں اور شادی کر لے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رستہ کھولا ہوا ہے. اب جو بچہ ہے اس کی پرورش ماں ہی کا حق ہے. 7 سال تک بچے کی پرورش کا حق اس کی ماں کو حاصل ہوتا ہے. اب بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہے متعلقہ ماں کے ہاں, اب وہ تو چلی گئی اور آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہیں, لیکن آپ کا جو بچہ ہے جو اس متعلقہ بیوی سے ہے وہ اس بیوی کے پاس ہے, متعلقہ بیوی کے پاس ہے, تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ دودھ پلائے, اس کا خیال رکھے, تو آپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بچہ آپ کا بچہ متعلقہ بیوی کے پاس ہے اس کے دودھ کا, اس کے جناب کپڑوں کا, اس کی غذا کا 7 سال تک مسلسل آپ انتظام کریں, اس لیے کہ بچہ آپ کا ہے. بلکہ اگر متعلقہ عورت یہ کہے کہ جی بچہ تو آپ کا ہے, 7 سال بعد آپ لے لو گے, اور اس بچے کا نسب بھی باپ سے ثابت ہوتا ہے, ماں سے تو نہیں ثابت ہوتا, بچہ آپ کا ہے, میں دودھ تو پلا دوں گی اس کو لیکن پیسے لے کے پلاؤں گی. متعلقہ عورت کہہ رہی ہے, قرآن شوہر اس کو پیغام بھیجتی ہے کہ تمہارا جو بچہ میرے پاس ہے مجھے دودھ پلانا پڑ رہا ہے اس کو, اور دودھ پلاؤں گی میں, میرا بھی بچہ ہے وہ, لیکن میں پیسے لوں گی, اور شاید آپ میں سے جو شادی شدہ ہے ان کو تو معلوم ہے لیکن جو نوجوان ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہو اس کو بھی اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی اچھی غذا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس کو اپنے لیے بھی غذا فراہم کرنی ہے کہ تاکہ وہ خود صحت مند رہے, صحت مند ہوگی تو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اب اس کو 2 طرح کی غذائیں چاہیے, اپنے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. اب اگر متعلقہ بیوی آپ سے کہتی ہے کہ میں مفت میں دودھ نہیں پلاؤں گی بلکہ میں پیسے لوں گی, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دے دو. ایک تو اس لیے کہ تمہاری پرانی بیوی ہے, دوسرا یہ کہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اس بچے کا سارا خرچہ تمہارے اوپر ہے. اور اگر بالفرض یہ عورت دودھ پلانے سے انکار کر دے کہ میں نہیں پلاتی, میں تو جا رہی ہوں کہیں اور شادی کروں گی, آپ کا بچہ ہے کہو تو میں پال لیتی ہوں اور تم رکھنا چاہو تم رکھ لو, تو اس مرد کو اس بچے کے لیے پھر بھی مرضعہ کا انتظام کرنا پڑے گا, یعنی دودھ پلانے والی کا انتظام کرنا پڑے گا یا دودھ کے ڈبوں کا انتظام کرنا پڑے گا آج کل کے زمانے میں, اور دودھ کے ڈبے بھی مفت میں نہیں آتے, وہ کون خریدے گا؟ شوہر خریدے گا. جب عورت دودھ پلا رہی ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تم اگر دودھ کے ڈبے خریدتے کتنا خرچہ تمہارا ہوتا, ہر مہینے 5,000 کا خرچہ ہوتا, میں 5,000 روپے لوں گی تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی, تو کیا عورت یہ کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی, اور مرد جو ہے اس کو یہ رقم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, ایک سوال, اس کا جواب قرآن دیتا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اگر یہ عورتیں تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو تم ان کی اجرت ان کو دو. اے مردو اگر تمہاری متعلقہ بیویاں تمہارے بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو ان کو ان عورتوں کو ان کی اجرت دو. اب اجرت میں اختلاف ہو سکتا ہے, عورت کہے گی میں تو 10,000 لوں گی, شوہر کہے گا 10,000 خدا کی بندی, 10,000 کہاں خرچہ ہوتا ہے، بس میں 5,000 دے سکوں. تو اب معروف طریقے سے دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا دستور ہے، یا جس علاقے میں مرد اور عورت رہتے ہیں، یا جس خاندان میں مرد اور عورتوں کی شادی ہوئی تھی اس میں کیا دستور تھا، اس کے مطابق معروف طریقے سے مشورہ کر کے اس کی اجرت طے کر دی جائے گی. جس کو قرآن فرماتا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ خواتین تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت ان کو دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر، آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر لو، یعنی مشورہ کر کے کوئی طے کر لو کہ بھائی 3,000 5,000 4,000 جیسے بھی ایک بچے کی پرورش کے لیے ماہانہ خرچہ ہوتا ہے وہ اس خاتون کو دے دو تاکہ وہ خود بھی کھائے اور بچے کو دودھ بھی پلائے. تو یہ جو اجرت ہے قرآن کہتا ہے کہ دے دو ان کو اجرت. قرآن فرما رہا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر یہ عورتیں تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم ان کی اجرت ان کو دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر لو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کا معاملہ کیا، شوہر اپنی ضد پر اڑا رہا، عورت اپنی ضد پر اڑی رہی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی. کسی اور عورت کے دودھ پلانے سے 1,000 درجے بہتر یہ ہے کہ ماں دودھ پلائے، ڈبوں کا دودھ پلانے سے 1,000 درجے بہتر یہ ہے کہ حقیقی ماں دودھ پلائے. جب 1,000 درجے بہتر یہ ہے کہ حقیقی ماں دودھ پلائے، تو حقیقی ماں کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ اجرت کا مطالبہ نہ کرے، اور بچے کے باپ کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ تھوڑی سی سخاوت کا مظاہرہ کر کے جو معروف اجرت ہے کم از کم اتنی تو دے، زیادہ دے سکتا ہے تو نور نالا نور ہے، ثواب ملے گا اس کو، لیکن کم از کم اتنی تو دے جتنی معروف طریقے سے دی جاتی ہے. تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کرو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے گی، کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے گی. اور اس زمانے کے اندر مرضیہ ہوتی تھی، اس زمانے میں مرضیہ ہوتی تھی. آپ نے سنا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہیں، عرب میں اس کا بہت دستور تھا کہ کبھی تو ماں دودھ پلاتی تھی، کبھی ماں سے نہیں پلواتے تھے بلکہ کسی اور کے کو کا دودھ پلوا دیتے تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ماں کی جو صحت ہے بیوی کی، یعنی شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی صحت کی خاطر جناب پیسے ادھر دے دیتا تھا کہ چلو وہ دودھ پلا دے گی. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کس نے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، اور ایک خاتون ایک باندھی تھی سویبہ ابو لہب کی باندھی، جس کو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. تو یہ مرضیہ ہوتی تھی اس زمانے، آج کل تو دودھ کے ڈبے ہیں نا، اس کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ دودھ کے ڈبوں کا قصہ نہیں تھا، بلکہ مرضیہ ہوتی تھی اور وہ دودھ پلاتی تھی. اور یہ بھی ایک فن ہے دودھ پلانا، اور دودھ پلانے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ خود اس عورت کو بہت غذا کھانی پڑتی ہے، اچھی غذا، کیونکہ وہ اگر اچھی غذا نہیں کھائے گی تو اس کو بھی اس کی بھی صحت درست نہیں ہوگی، دودھ بھی نہیں اترے گا، اور بچے کی جو غذا ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی. تو اس لیے مرضیہ کو پیسے دیے جاتے تھے اور مرضیہ جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی تھی. تو قرآن یہاں یہ فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کا معاملہ کرو گے تو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی. اس لیے شوہر اور بیوی کو تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی خاطر سے متعلقہ بیوی کو کچھ پیسے زیادہ دے دے, اور متعلقہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے حقیقی بچے کی وجہ سے کچھ پیسے کم لے لے اور مل جل کر اس بچے کی پرورش کر لے. اور دیکھیے, اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کے بعد کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. طلاق کو کھیل نہیں ہے, بہت سوچ سمجھ کے طلاق دینی چاہیے, بڑا خطرناک کام ہے, بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب مسائل قرآن ذکر کر رہا ہے اور ڈرا رہا ہے کہ دیکھو طلاق مت دینا, اس کے بعد یہ ان سب مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اب شوہر متعلقہ بیوی سے رابطہ کرے ٹیلی فون کے ذریعے یا خط کے ذریعے یا اس کے والد کے ذریعے کہ بھائی میرے بچے کو دودھ پلا دو, اتنے پیسے دوں دوں, وہ کہتے میں اتنے نہیں اتنے لوں گی. یہ سب باتیں قرآن ذکر کر رہا ہے. تو اگر یہ عورتیں تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت ان کو دو, اور آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر لو, اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ تنگی کرو گے تو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی. آج کے درس کی آخری آیت, لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ, اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو رہا ہو, فَلْيُنْفِقْ بِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو وہ خرچ کرے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں بناتا مگر صرف اس چیز کا جو اللہ نے اس عورت کو دی, اس جان کو دی ہو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا. اب یہ جو آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی, آیت نمبر 7, اس میں بظاہر حکم عام ہے, اگرچہ پیچھے تو ذکر چلا آ رہا تھا متعلقہ عورتوں کا, لیکن یہ حکم متعلقہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور عمومی حکم بھی ہے. کیا ہے حکم؟ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, ہر وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. دوسرے الفاظ میں, ہر شخص کو اپنی اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جناب, ہر ایک کی بیوی ہے, بچے ہیں, لیکن کیا ہر ایک کے گھر کا خرچہ دوسرے کے بالکل مطابق؟ کسی کی تنخواہ کم ہے, کسی کی تنخواہ زیادہ ہے. تو ہر شخص اپنے وسعت کے مطابق ہی خرچ کر سکتا ہے, جیسی اللہ نے وسعت دی ہو, جیسی اللہ تعالی نے وسعت دی ہو. جب شادی ہو گئی, اب اس کے بعد مرد کے ذمے بیوی کا بھی خرچہ ہے, اولاد کا بھی خرچہ ہے, لیکن خرچہ وہ اس آدمی کی آمدنی کے مطابق ہوگا, اور اسی کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کا کوئی خاتون مطالبہ نہیں کر سکتی. بیوی ہے بڑے اونچے دماغ کی, چور سے کہہ رہی کہ فلاں گھر میں تو یہ ہوتا ہے, فلاں گھر میں تو یہ ہوتا ہے, اور فلاں کو تو ایسے ایسے جوڑے ملتے ہیں, اور فلاں کو تو اتنے جوڑے ہر سال بنائے جاتے ہیں. تو شوہر کہہ سکتا ہے, بھائی میرے بس میں جتنا ہے اس کے لیے تو میں حاضر ہوں, لیکن میں تمہارے لیے چوری تو کر لیتے رہا, ڈاکہ ڈال لیتے تو رہا. ہاں, اتنی بات ہے کہ شوہر کے بس میں جتنی چیز ہے اس میں کمی نہ کرے, شوہر کے بس میں جتنا ہے اس میں کمی نہ کرے, اپنی بیوی بچوں پر, گھر والوں پر, ماں باپ پر, بلکہ گھر میں اگر جانور بھی ہیں ان پر, سب پر خرچ کرتا رہے. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس آدمی پر اس کے رزق کو تنگ کر دیا گیا, فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دے, اس میں سے خرچ کر دے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها, اللہ کسی نفس کو نہیں مکلف کرتا, کسی جان کو نہیں مکلف کرتا, الا ما آتاها, مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس آدمی کو جتنا دیا ہے اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر خرچ کرے, اس سے زیادہ آپ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے. قرآن فرما رہا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ، جس آدمی پر اس کے رزق کو تنگ کر دیا گیا ہو یعنی آمدنی اس کی کم ہو، تو بھی جتنا اس کے پاس ہے کم از کم وہ تو خرچ کرے، جتنا اس کے پاس ہے کم از کم وہ تو خرچ کرے اپنی بیوی پر بچوں پر۔ بیوی کہہ سکتی ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے دوسرے گھروں کی طرح تم ہمیں خرچہ مت دو، لیکن اللہ نے تمہیں اتنی آمدنی دی ہوئی ہے، خود تو تم ہوٹلوں میں جا کے کھاتے ہو، ارے بھائی ہمیں بھی تو کھلاؤ کچھ۔ تو یہ مطالبہ بالکل درست ہے، قرآن بھی یہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ، اگر کسی پر اس کا رزق تنگ ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس کو چاہیے کہ خرچ کرے اس مال میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے اسے دیا ہو۔ اور جب آپ خرچہ کرو گے اپنی بیوی بچوں پر، قرآن آگے قرآن نے وعدہ کیا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اِرْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَن فِي السَّمَاءِ، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم، آپ اپنے گھر والوں پر رحم کرو، اپنے ماتحتوں پر رحم کرو، اپنے نیچے کے لوگوں پر رحم کرو، اوپر والا آپ کے اوپر رحم کرو، دینے والا وہ، جتنا اللہ نے تمہیں دیا تھوڑا دیا ہے تھوڑے میں سے خرچ کر دو۔ تم جو خرچ کرو گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو جتنا اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر دے۔ اور آگے قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ میرے والد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مولانا محمد زکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، لاہور میں رہتے تھے، میں بھی وہیں رہتا تھا۔ ہماری ایک دکان تھی اور اب بھی ہے انارکلی میں، تو وہاں والد صاحب بیٹھتے تھے، کتابوں کے تجارت تھی۔ تو میرے والد صاحب فرماتے تھے مجھ سے نہیں، مجلس میں فرمایا، میں بھی وہاں، میں تو بچہ ہی تھا، لڑکا تھا، تو فرمانے لگے کہ جب میرے پاس آمدنی کم ہوتی ہے، دیکھتا ہوں کہ دکان کی آمدنی کم ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ گھر والوں پہ خرچہ بڑھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اوپر سے آمدنی کم ہو رہی ہے تو میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ بڑھا دیتا ہوں، اور فرمایا کہ دینے والا تو وہ ہے، جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے آگے دے دیا، اوپر والے نے پھر ہمیں دے دیا۔ تو یہ صحیح سوچ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے نہ آپ نے قبر میں لے کے جانا ہے نہ اس نے لے کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مناسب انداز سے حکمت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اس کو اپنے ماتحتوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیوی پر، بچوں پر خرچ کرتے رہو، تو تم آپ آگے دو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دیتا، پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دیتا۔ آدمی جو دیتا ہے وہ تو اللہ کے دیے میں سے دیتا ہے، اپنے پلے سے کیا دیتا ہے، کیا آپ لے کے پیدا ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے دی آپ آگے دے دو، پھر آپ پیچھے سے آ جائے گا۔ اس کو قرآن فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ، اور جس آدمی پر اس کے رزق کو تنگ کر دیا گیا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے جتنا مال اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر دے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو نہیں مکلف کرتا، نہیں تکلیف دیتا مگر صرف اتنی جتنی اللہ نے اسے دی ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کہ اگر آپ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو گے اوپر والا تمہارا خیال کرے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا. ربنا ظلمنا انفسنا يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عننا. يا الله يا ارحم الراحمين يا الله يا ارحم. ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق عطا کر. یا اللہ قرآن مجید عمل کی توفیق عطا کر. یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا کر. اچھی زندگی عطا فرمایا, ستھری زندگی نصیب, مزیدار زندگی نصیب فرما, راحت والی زندگی نصیب فرما, قرآن و سنت پر عمل کرنے والی خوبصورت زندگی عطا کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتہ.